بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم کی سیرت کے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 46 جنگ احد کے میدان میں. جنگ احد سے پہلے کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کر چکے تھے پچھلے درس میں. آج کی نشست میں دیکھتے ہیں جنگ احد میں کیا ہوا. جنگ احد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں سے بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ ایسی جنگ ہے جس میں جنگ کے تعلق سے اور قتال کے تعلق سے بہت اہم پیغام ہے مومنوں کے لیے. جہاد کے بعض اصول اور ضوابط اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ آج کے دور کے لیے طالب علم کو ان مسائل سے بہترین طریقے سے آگاہ ہونا چاہیے. جس دور میں جہاد جیسے عظیم شریعت کے عظیم حصے کو دہشت گردی قرار دیا گیا ہے، اور جہاد اور دہشت گردی کو خلط ملط کر دیا گیا ہے. یاد رکھیں، جہاد کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، لیکن جہاد کو مطلقاً بھی فرض کر دینا بھی درست نہیں ہے. جہاد عبادت ہے، جہاد کے ضوابط ہیں، شروط ہیں شریعت میں. جیسا کہ نماز بغیر وضو کے، بغیر شرطوں کے نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جہاد بھی بغیر شرطوں کے، بغیر ضوابط کے جہاد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مدنی دور گزرا ہے، وہ زیادہ تر انہی غزوات کی بنیاد پر گزرا ہے، جہاد پر ہی گزرا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو قضاء حاجت کے مسائل تو بیان کر کے گئے ہیں، لیکن اگر بیان کر کے نہیں گئے تو جہاد جیسے عظیم عبادت کے مسائل نہیں بیان کر کے گئے؟ کیا ہمیں ضرورت ہے آج کسی مشرق کے مغرب کے کسی عالم سے جو اپنی رائے کی بنیاد پر باتیں کرتا ہے، ہم اس کی باتیں سنیں، اس کی باتوں کو مان لیں؟ یا ہمارے پاس قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحابہ کرام اور سلف کے اقوال اور فہم موجود ہیں، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ آج جہاد دہشت گردی کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ علم سے دور ہیں. جو اہل علم ہیں، جو جہاد کے مسائل کو سمجھنے والے ہیں، وہ تو بہترین طریقے سے بتا سکتے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. ان کے اقوال، ان کے فتاوی محفوظ ہیں، موجود ہیں، انہوں نے واضح طور پہ نشاندہی کی ہے کہاں پہ جہاد اور کہاں پہ جہاد نہیں ہے. اس لیے آج کے درس سے، خاص طور پہ غزوہ احد کے تعلق سے، جنگ احد کے تعلق سے، ہم سب مل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے بعض ضوابط ہیں، اور کس طریقے سے ایک مسلمان کو جہاد کرنا چاہیے، جہاد نبوی کیسے ہوتا ہے. جنگ احد کے تعلق سے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں جنگ احد کا ذکر آیا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 21 سے اس جنگ کے ابتدا کے تعلق سے اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں. لیکن آیت نمبر 121 سے پہلے ایک بنیادی بات ہے جسے اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں جو جنگ احد کے تعلق سے بات کرتے ہیں، 121 آیت پڑھتے، 120 نہیں پڑھتے، اور ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جنگ کا آغاز 121 سے ہوتا ہے. میں دونوں آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں کس طریقے سے دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. لیکن بعض طلاب علم یا بعض علماء شاید اختصار کی وجہ سے وہ صرف جنگ کی ہی بات کرتے تو 121 سے ابتدا کرتے آیت کی، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو 120 سے آغاز کرنا چاہیے. آیت نمبر 121 میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں کیا ہے جسے جنگ احد کے تعلق سے، جنگ احد کی ابتدا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 میں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو میدان جنگ میں قتال کے مورچوں پر متعین جگہوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ صبح کے وقت آپ سلم گھر سے نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ جنگ احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ کے قریب۔ جنگ احد نام کیوں ہے؟ احد کے پہاڑ کی وجہ سے، احد کے پہاڑ کے قریب یہ جنگ ہوئی۔ کیوں جاتے ہیں؟ تبوء المؤمنین مقاعد للقتال، مومنوں کے لیے متعین جگہ مقرر فرمائی کہ کس نے کس طرف ہونا ہے، کس نے کس طرف جانا ہے، تیر اندازوں نے کہاں پہ بیٹھنا ہے، ان کا سربراہ کون ہے۔ وہ افراتفری نہیں ہے، جہاد عبادت ہے، اس کا طریقہ بھی عبادت ہے۔ جہاد کیسے کرنا ہے؟ صرف بازو کے زور یا اسلحے کی طاقت یا ایمان کی طاقت دکھاوا نہیں ہے کہ ہم دکھا رہے ہیں ہم کتنا بڑے مومن ہیں، ہمارے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر سے نکلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ بیت کا نہیں، لفظ ہے اہلی کا، گھر والوں سے۔ انسان گھر والوں کو چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اپنے گھر کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، اور اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر میدان جنگ کی طرف گئے، اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے گئے۔ 1000 کی تعداد ہے، اور 300 جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، میں نے 300 جو منافقین تھے عبداللہ بن سلول، وہ میدان جنگ سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ 700 صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پوری جو جنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس نے کہاں پہ ہونا ہے، کب دفاع کرنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، کب رکنا ہے، کب پیچھے ہونا ہے، دائیں طرف کون ہوگا، بائیں طرف کون ہوگا، یہ تفصیل پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں میں۔ اب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے وقت آیا ہے، عملی طریقہ، اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے۔ جو وہ چھپاتے ہیں، چاہے منافقین کو چھپاتے تھے، چاہے مومن کو چھپاتے تھے، یا تا قیمہ چھپایا جائے گا، اللہ تعالیٰ خوب اسے جانتا ہے۔ تو گویا نہ ہمارا ظاہر نہ ہمارا باطن اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہے، اس لیے جب ہم کچھ کہیں یا کچھ سوچیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حرکات اور سکنات سے بہترین طریقے سے واقف ہے۔ یہ آیت نمبر 121 ہے۔ صبح کے وقت میدان جنگ کی طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن 120 میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں بھلائی ملے، اے مومنو، اگر تمہیں بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں۔ کون یہ؟ کافر، مشرکین، کو تکلیف ہوتی ہے کہ مومنوں پر اللہ تک کی طرف سے خیر آ رہی ہے، بھلائی پہنچ رہی ہے۔ کبھی مشرک کافر خوش ہوتا ہے نا، کبھی خوش نہیں ہوتا، تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر برائی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ جنگ احد میں جیسے آگے میں بیان کروں گا، مومنوں کو تکلیف ہوئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا بے دردی سے، 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اور مسلح بھی کیا گیا، پیر چاک کیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، آنکھ نکال دی گئی، اسے مسلح کہتے ہیں۔ تو تکلیف تو ہوئی، جنگ بدر میں کامیابی ہوئی، جنگ احد کا رزلٹ بھی کامیابی ہی ہے، لیکن جنگ بدر میں بغیر تکلیف کے کامیابی ہے، جنگ احد میں تکلیف کے بعد کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃن تسؤہم، جب تمہیں کوئی بھلائی ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی کامیابی ہو، کوئی بھی خیر ہو، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہو، تو کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ جنگ احد میں ہوا. بات خوشی نہ خوشی کی نہیں ہے، بات اچھائی برائی کی نہیں ہے. اگر کامیاب ہونا ہے کافروں پر، مشرکوں پر، جو تمہارا جن کی حالت بدلتی رہتی ہے تمہاری حالت سے کی وجہ سے، ان کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے، اور یہ تو قائمت رہے گا میرے بھائی، یاد رکھیں. مومنوں پر جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات اور احسانات ہوتے ہیں تو کافر پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبت پڑ جاتی ہے ان کے لیے، اور جب مومنوں پر مصیبت ہو تو کافر خوش ہوتے ہیں. تو بات اصل بنیادی بات ہے کون خوش ہے کون خوش نہیں ہے، کس کو بلائی مل رہی ہے یا کس کو برائی مل رہی ہے. اصل بات کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ قاعدہ ہے، اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ، صبر کرتے رہو، تقوی کا راستہ اختیار کرتے رہو، صبر کرنے متقی پرہیزگار بن جاؤ، نتیجہ کیا ہے؟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وہ جتنی بھی سازشیں کریں، جتنی بھی مکر و فریب کریں، جتنی بھی دھوکہ دیں، کون وہ کافر مشرک دشمن جو ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے. اور اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا، کوئی ہے پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچ بولنے والا ہو؟ کوئی بھی نہیں. کامیابی کتنی قریب ہے ہمارے، اور دشمن کی سازش ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں، اللہ کی قسم خرابی کہاں پہ ہے؟ آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ پوری امت پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ جواب سن لیا؟ ہم کہتے ہیں کہ آج پوری مسلمان امت ذلیل و خوار ہے، پریشان ہے، کیونکہ حکمران ہمارے کافر ہیں، حکمران ہمارے ملے ہوئے کافروں سے، یا امریکہ کی طاقت ہے، امریکہ دشمن غالب ہے ہم پر، اس کی طاقت ہے، یا امت میں تفرقے پڑ گئے ہیں. بیماری جب مریض کو ہوتی ہے نا بیماری، تو اس کے پھر سمٹمز بھی ہوتے ہیں، علامتیں بھی ہوتی ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آتا ہے، وہ نہیں کہتا مجھے ملیریا ہے، کبھی سنے مریض کو کہتے ہوئے، یا مجھے اپنڈکس کا درد ہے، مریض کہتا ہے مجھے تکلیف کیا ہے، بخار لے کے آتا ہے، سر کا درد لے کے آتا ہے، کمر کا درد لے کے آتا ہے، گلے کا درد لے کے آتا ہے، سردی اپنے پاس یوں کانپتا ہوا آتا ہے، پیٹ پکڑ کے آتا ہے. آپ کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے مریض مرض نہیں لے کے آتا، مرض کی علامتیں لے کے آتے، ڈاکٹر تشخیص کرتا پھر بتاتا ہے مرض کیا ہے، اور پھر اس کا علاج بھی کرتا ہے. یہ ساری کی ساری بیماری کی علامتیں ہیں. کافر دشمن کا غلبہ موجود ہے، امریکہ سب سے بڑا دشمن، یہ بھی حقیقت ہے. حکمران جو ہے مسلمان کے حکمران مشکل وقت میں ہے، اور اپنی عوام رعایا کو صحیح حق نہیں دے رہے، یہ بھی حقیقت ہے. مسلمان امت میں تفرقہ پیدا ہو گیا، یہ بھی حقیقت ہے. لیکن کیا یہی بنیادی وجوہات ہیں امت میں ذلت اور رسوائی کی؟ واللہ یہ نہیں ہے، اصل بنیاد یہ نہیں ہے. جیسے کہ ملیریا کے مریض کے بخار بیماری کی وجہ نہیں ہے، بلکہ ملیریا کے جو جراثیم اور جو مچھر کی وجہ سے جراثیم داخل ہوتے ہیں، وہ اصل بنیاد ہے. اس کا علاج کریں تو پھر بخار بھی جاتا رہے گا. آج وہی کچھ معاملہ ہے. آج جتنی بھی کوشش کر لیں، دو عمارتیں گرائیں، امریکہ میں کیا ملا ہے؟ دو ملک چلے گئے ہیں، ایک بلڈنگ کے بدلے ملک ہم سے چھین لیا ہے، دو اور گرے، دو اور ملک جائیں گے، دنیا کی طاقت وہ ہم سے آگے، ہم سے ان کا بچا کچھ اسلحہ جو ایکسپائر ہوتا ہم وہ خریدتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ کا وعدہ حق ہے واللہ. کیا ہم صبر کرنے والے ہیں؟ صبر کرتے ہم لوگ مسلمان؟ مجھے واللہ شرمندگی ہوتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ ایک دورہ، ایک مرتبہ سیر کر کے آتا یورپ یا امریکہ کی، وہاں پہ آ کے لوگ کہتے ہیں یار بڑے صبر والے لوگ ہیں، یار لائن پہ کھڑے مجالے، کوئی لائن سے آگے جا کے اپنی کسی اور کی جگہ پہ، گاڑی جا رہی پیچھے سگنل پہ، مجالے کوئی آگے آپ کے آئے، کیا صبر ان سے سیکھی؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں ہم کیوں بے صبر ہیں؟ اور پھر مسلمان کے اگر صبر کو چھوڑ دے اس کو پاس ہے کیا؟ مجھے بتائے. لیکن صبر اکیلا کافی نہیں ہے. صبر تو کافر بھی کر لیتا ہے کہ نہیں؟ تو صبر پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی. اور دوسری سیڑھی کامیابی کی جو ہے وہ تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, ایمان ہے, توحید, اتباع سنت ہے. کیونکہ توحید اتباع سنت کے بغیر تقویٰ ہوتا ہی نہیں ہے. کیا ہم متقی ہیں؟ چھوڑے امت کے حال کو, دائیں بائیں نہ دیکھ, اپنے آپ سے سوال کر کے مجھے بتائیں امت ہم سے بنی ہے کہ نہیں, امت کس سے بنی ہے؟ واللہ ایک ایک فرد جرم دار ہے. ایک ایک ہم میں سے ایک فرد جو بھی امت میں ہو رہا ہے, جو کچھ میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, ہم سب اس اپنی امت کی ذلت کو رسوائی کے ہم سب جرم دار ہیں اور برابر کے شریک ہیں. میں 5 فٹ قد میں اسلام کا نفاذ تو کر نہیں سکتا, اپنے اندر مشکل ہے میرے لیے. میں چاہتا ہوں پوری امت جو ہے شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دے. ناانصافی ہے کہ نہیں؟ میں بے صبرا ہوں, میں چاہتا ہوں پوری امت صبر کرنے والی بن جائے, لیکن میں بے صبرا رہا ہوں. پوری امت متقی بن جائے, میں نے متقی نہیں بننا. میں نے ہر نافرمانی کرنی ہے, اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرتے رہنا ہے, لیکن دوسروں کو ٹھیک ہونا چاہیے. کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ہم لوگ؟ تبدیل یہاں سے آتی ہے. اشارہ انگل کا اپنی طرف کر کے دیکھو, کبھی میرے اندر کون سی خرابی, کون سی خامی ہے, اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دو. واللہ اگر کامیابی نہ ہو تو پھر بات, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ان کی سازشیں ہیں, ان کی پلاننگ ہے, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, فلاں ملک سے ملے ہیں, نیٹو سپلائی ہو رہی, پتہ نہیں کیا ہو رہا, پتہ نہیں کیا نہیں ہو رہا, یہ ساری ان کی سازش ہے, اللہ کی قسم کوئی کام ان کے نہیں آئے گی. لیکن شرط ایک ہے, صبر و تقویٰ کا راستہ ہر مسلمان کو چاہیے اختیار کرے. صرف داڑھی والوں کا دین نہیں ہے میرے بھائیو, یہ دین صرف نہیں, مولوی ہیں بس یہ ٹھیک ہے, ان کو ٹھیک ہونا چاہیے, پھر ہم جو بھی کریں کھل کھیلیں, ہمیں کون پکڑنے والا ہے. یہ دین بولیوں کا نہیں ہے میرے بھائی, یہ دین سب کا ہے اور ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. تو پھر مولوی جو کام کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تعویذ گنڈے کون دے رہے ہیں؟ کیا ہر پگڑی والا داڑھی والا مولوی ہوتا ہے, یا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, یا عالم ہوتا ہے, یا امام ہوتا ہے؟ جادو کون کر رہا ہے؟ کل کلیم شیف پچھلی تاریخ یعنی دنوں میں, کچھ سال پہلے جب کلیم شیف جادو کرتے, لوگ کہتے یار یہ تو اس کے پاس جاتے تم, یہ تو داڑھی مڈواتے اپنے, یہ تو ہے بھی فاسق بندہ. آج تو اتنی بڑی پگڑی ہوتی ہے, ہاتھ پہ تسبیح ہوتی ہے, لمبی داڑھی, ناف تک داڑھی ہوتی ہے, اور تعویذ گنڈے لکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلق تمیمتن فقد اشرک, جسے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا, شرک کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے گھروں کو دیکھیں, مساجد کو دیکھیں اور مزارات کو دیکھیں جا کے ہمارے ملک میں, اللہ تعالی گھر ویران ہیں اور یہ مزارات آباد ہیں. کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر کسی کو یقین نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اور تسلی ہے, واللہ اتنا ہی کافی تھا ہمارے لیے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے احاطہ میں ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی کافر جتنے بھی اس کے پاس طاقت ہے, ایٹم بم ہے, ہائیڈروجن بم ہے, پتہ نہیں کیا کچھ اس کے پاس ہے, کہ اللہ کے احاطے کے اندر ہے باہر ہے؟ اگر احاطے سے باہر تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ. اگر اللہ کے احاطے کے اندر ہے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کی قسم. کیا خیال ہے؟ واللہ بما یعملونہم محیط, احاطہ کر چکا. احاطہ جاندے کیا مطلب ہے؟ کہ اب ان کی نہیں چلے گی, میری چلے گی. وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, لیکن پھر ہم کیوں پریشان ہیں, ہم کیوں ذلیل ہیں؟ اس لیے کہ ہم ہونے ہی ذلیل چاہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے دین کو پس پشت ڈال دیا اور دنیا کے پیچھے لپکنے لگے, آنکھیں بند کر کے دنیا ہاتھ میں آ جائے, سگے بھائی کی گردن پر لات رکھے منہ پر جانا چاہتے ہیں, نہ خون کے رشتوں کو دیکھا, نہ والدین کو دیکھا, نہ دوست کو دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا ہم لوگوں نے، صرف دنیا ہاتھ میں آنی چاہیے۔ اور یہ دنیا، کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو حج کرنے کے لیے ترستے تھے، کہاں ہیں وہ؟ حج کیا ان لوگوں نے؟ قبر کے اندر جا چکے ہیں۔ عبرت ہمیں پھر بھی نہیں آتی، ان کا مال، ان کا دولت کا وارث کون بن گیا؟ یاد رکھیں، آپ کمائیں گے، آپ، میں، ہم سب کمائیں گے، ہمارے گھر والے کھائیں گے، حلال ہے حرام ہے جواب ہم نے دینا، انہوں نے نہیں دینا، اور سب یہیں پہ چھوڑ کے جائیں گے۔ واللہ ایک درہم، ایک ریال قبر میں کوئی رکھتا نہیں ہے، رکھتے ہیں، یہ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، نہیں اگر نہیں اتار سکتے تو کاٹ دیتے ہیں، نام بھی چھن جاتا ہے۔ کبھی جنازے پہ سنیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جنازہ جائے، یا میت کا کیا کہتے ہیں؟ میت ہے، یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب پڑھے یا فلان شخص پڑھے، کہتے ہیں، کہتے ہیں میت رکھی ہے، میت پڑی ہوئی ہے، اسی دنیا میں اپنے پیارے نام چھین دیتے ہیں۔ دوسروں کی ہم بات کیا کریں، کیونکہ دنیا ہی ایسی ہے، ان کا قصور نہیں ہے، جب تک یہ سانس ہے تو ہماری اوقات بھی ہے، سانس نہیں ہے تو پھر ہم ابھی دنیا میں مٹی کے اندر جانے سے پہلے مٹی بن جاتے ہیں، کوئی نام نشان ہمارا نہیں رہتا۔ اگر مرنے سے پہلے کچھ کر کے جانا ہے تو اپنے رب کو راضی کر کے جائیں، واللہ اور کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ امت کی حالت کئی صدیوں سے خراب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے بہت جلد ٹھیک بھی ہوگی انشاءاللہ، قیامت سے پہلے غلبہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ثابت ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہے ہم رہے نہ رہیں راستہ وہی ہے حق، اور وہی کامیابی کا راستہ ہے، دوسرا تیسرا چوتھا راستہ نہیں ہے، کیونکہ صراط مستقیم صرف ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، دوسرے تیسرے سارے راستے جنم کی طرف جاتے ہیں، ایک ہی راستہ جنت کی طرف جاتے ہیں، ایک ہی راستہ کامیابی کا ہے۔ جنگ احد سے پہلے یہ آیتیں جنگ کے بعد نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ جنگ احد کا ذکر ہو، کی چیز کا ذکر کیا گیا؟ کامیابی کی بنیادیں کیسے ہوں گی؟ اگر کافر سے قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو تمہارے پاس یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، جب یہ دو چیزیں امت میں آئیں گی کامیابی امت کی ہوگی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ہم پڑھے ہیں ان کے منصوبوں کے پیچھے، اور امت کی اکثریت اسی سوچ میں ہے، آج کون سا راکٹ بنا رہے ہیں، آج کون سا طیارہ بنا رہے ہیں، آج کون سی توپ بنا رہے ہیں، آج کون سا بم بنا رہے ہیں، آج کون سی سازش کر رہے ہیں، آج پورے کا پورا وقت وہاں پہ جا رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں ان کے اسلحے کو توڑنے کی، ان کے اسلحے سے کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ؟ دنیا کے پجاری ہیں، بے وقوف ہیں، عبد الدرہم عبد الدینار، ہمارا پیسہ لیتے ہیں اور وہ اسلحہ دیتے ہیں جو ان کا نکارہ ہو چکا ہوتا ہے، یا نیئر ایکسپائری ہوتا ہے، یا اس کا توڑ پہلے سے بنا چکے ہوتے ہیں، پھر ہم پر احسان کر کے ہمیں بیچ بھی دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بس ہمارے پاس پوری طاقت آ گئی، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مومن کبھی بھی اپنی بازو کی طاقت سے جیتا نہیں ہے، نہیں کامیاب ہوا۔ بازو کی طاقت، اسلحے کی طاقت نمبر دو ہے، بعد میں ہے، سب سے پہلے طاقت ہے ایمان کی، توحید کی، اتباع سنت کی، صبر کی، تقوی کی۔ ایمان، توحید، اتباع سنت، بغیر صبر تقوی کے ممکن ہے؟ اس لیے یہاں پہ تفصیل نے بیان کی، دو ہی بڑی باتیں ہیں بس، کیونکہ انسان جب جذبات میں آتا ہے، جب جنگ کی بات آتی ہے تو پھر سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ملتا، پھر موٹی موٹی باتیں کرنی ہوتی ہیں نا، تفصیل سے لیکچر کون سنتا بھائی، ایک منٹ لیکچر سنیں پھر جائیں لڑنے کے لیے، موٹی باتیں ہوتی ہیں، سرخیاں، ہیڈ لائنز ہوتی ہیں۔ اب کیا سرخی ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم تو تقوی کر، ہم تو صبر کرتے، ہم تو تقوی والے ہیں، ہم کیوں ادھر لڑیں؟ اگر صبر تقوی ہوتا تو جنگ بھی جہاد بھی صبر تقوی کی بنیاد پر ہی ہوتا، نہیں؟ ایک شخص کہتا ہے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں ابھی فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں یار ابھی وقت نہیں آیا، کہتا ابھی پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے، وضو بھی کرتا ہے، بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، خوشبو بھی لگا لیتا ہے، قبلہ کی طرف رخ بھی کر لیتا ہے، اور بڑے خوشبو و خضوع کے ساتھ دو رکعت فجر کی پڑھ لیتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یار کیا نماز اس بندے کی، اتنی خوبصورت نماز بھی کیوں پڑھتا ہے؟ اس کی نماز ہوئی؟ مفتیوں کا اجماع ہے اس مسئلے میں، نماز اس کی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نہیں ہوئی نماز، پکی بات ہے. کیوں بھی نہیں ہوئی اس کی نماز؟ اس نے وضو بھی کیا ہے، طہارت بھی کی ہے، خوشبو بھی لگائی ہے، اور اس نے قبلہ کی طرف رخ بھی کیا ہے، اور اس نے بہترین خوبصورت نماز بھی پڑھی ہے. کیوں نماز ٹھیک نہیں ہے اس کی؟ اس لیے کہ نماز نبوی نہیں ہے. دو لفظوں میں موٹی باتیں کرتے ہیں، نماز نبوی کیسے نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ ایک شرط باقی رہ گئی ہے کہ وقت ابھی ہوا نہیں ہے. جب ایک شرط باقی نہیں رہی تو پھر عبادت پوری کی پوری نہیں. تو پھر جہاد کیسے اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے بغیر شروط اور بغیر ضوابط؟ جب نماز نبوی اگر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، ویسے جہاد نبوی اگر نہ ہو تو پھر جہاد بھی نہیں ہوتا. دونوں کو فرق، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، فرق ہے دونوں میں. کیا نماز کا رب دوسرا ہے اور جہاد کا رب دوسرا ہے؟ ایک ہی رب ہے اور ایک ہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیم دینے والے، تعلیم لینے والے ایک ہی ہیں صحابہ کرام، پھر انہیں آگے تابعین کو پہنچایا، انہیں آگے تابعین کو پہنچایا، اور ہمیں یہ دین صحیح سلامت پہنچا ہے اسی راستے سے. تو پھر خلل کہاں پہ ہے؟ ہمارے اندر خلل ہے، ہمارے فہم، ہماری سمجھ میں. ان کو تقوی غالب تھا اور خواہش نفس مغلوب تھی. ہماری خواہش نفس غالب ہے، تقوی مغلوب ہے. یہ بنیادی امتیازی فرق ہے کل اور آج میں. کل وہ کامیاب تھے، آج ہم ناکام ہیں. وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی تعلیمات ہیں. وہ کامیاب، ہم ناکام. وجہ کیا ہے؟ جب بارش آتی ہے ایک زمین زرخیز ہو جاتی ہے، دوسری زمین ویسے کہ ویسے ناکارہ رہتی ہے. بارش کا قصور ہے یا زمین کا قصور ہے؟ ایک زمین ہے ہی بنجر، اس نے کبھی سدھرنا نہیں ہے، نہ جتنی پانی اس پہ ڈالتے رہیں وہ زمین پانی پی جائے گی. زمین ہی ایسی ہے، دوسری زمین زرخیز. جیسے پانی آتا ہے، بارش آتی ہے، فوراً زرخیز ہو جاتی ہے. میرے بھائی، ہم پیدائشی بنجر نہیں ہیں، زمین نہیں ہے ہم پیدائشی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں بخشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت سماعت دی ہے، قوت بصارت دی ہے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے. اور پھر ہمیں اپنے خواہش نفس کے حوالے نہیں کیا، اور نہ ہی کسی اور چیز کے حوالے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوالے کیا وحی کے، قرآن اور صحیح حدیث کے. اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتابیں نازل فرمائے، اپنے رسول بھیجے. ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم عمل کرنے والے نہیں؟ کچھ ہے؟ اگر اندھے بہرے گنگے ہوتے تو کہتے بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر امت پوری اندھی گنگی بہری ہوتی تو عذر تھا نا، اللہ تعالیٰ تیرا دین تھا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. اندھے تھے، کچھ نظر نہیں آتا تھا، بہرے تھے، کچھ سنتے نہیں تھے، نہ کچھ دیکھتے تھے، نہ کچھ. تو ہمارا کیا قصور ہے؟ واللہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں. بتاؤں گا آپ، دین بالکل واضح ہے، شریعت واللہ چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ واضح ہے. لیکن ہمارے لیے کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. ہمارے لیے عمل کرنا مصیبت ہے، کیونکہ ہمیں اگر عمل کرنا پڑے گا، لوگ سوچتے ہیں داڑھی رکھنی پڑے گی، شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، کانے بند، بجانے بند، حجاب پہننا پڑے گا عورت کو، سب کچھ. زندگی تنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے فرمایا زندگی تنگ ہو جاتی ہے. عقل کے اندھے لوگ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تنگ زندگی گزار کے گئے؟ واللہ جتنی بھی تنگیاں تھیں، جتنی بھی مصیبتیں تھیں، ان سے زیادہ راحت بال اور وسعت صدر اور آنکھوں کی ٹھنڈک واللہ کسی کو ملی نہیں ہے دنیا میں. واللہ قسم کھا رہا ہوں، اپنے پیاروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے مرتبہ دیکھا ہے. دکھ ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، لیکن دل میں اطمینان باقی ہے، سکون ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کرنے والے ہیں. زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، اور کچھ نہیں جانتے تھے. وہ جان قربان کرنی ہے کر دی، مال قربان کرنا ہے کر دیا، گھر قربان کرنا ہے کر دیا، جو کچھ بھی دنیا میں دنیا قربان کرنی پڑی تو وہ بھی کر دی، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں. دنیائی مفاد کے لیے نہیں، یا کسی جماعت کے لیے نہیں، یا کسی شخصیت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے وہ جانتے تھے. آج ہم اپنے اگر ترازو سیدھے کر لیں، اپنی سمت درست کر لیں، اپنا رخ ٹھیک کر لیں، تو اللہ ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ اہل کفر جمع ہو جائیں گے سارے، اور اہل ایمان ایک طرف ہوں گے، اہل کفر ایک طرف ہوں گے، امام مہدی آئیں گے رحمت اللہ علیہ، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے علیہ الصلاۃ والسلام، دجال کا قتل ہوگا. یہ سب حقیقتیں ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں. اور مومن کی زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہی یہودی جن کا آج غلبہ ہے، جو ذلیلوں کو بھی ذلیل ہیں، آج ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. واللہ وہ وقت آنے والا ہے جب یہی بھاگتے پھریں گے، چھپتے پھریں گے، یہاں تک کہ درخت بھی بولیں گے، اے مومن دیکھو میرے پیچھے یہودی ایسے آ کے قتل کرو. درخت بولیں گے اللہ کی قسم. آج کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے آج؟ وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے نہیں ہیں، کیونکہ ہم متقی پرہیزگار نہیں ہیں جیسے کہ ہونا چاہیے. ہماری حالت بگڑی ہوئی، ہماری حالت خراب ہے، ہم اللہ تعالی سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہیں، حقوق ادائیگی میں ہم سب سے پیچھے ہیں. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے لیے ایسے درخت بولا کریں گے. آج ہم یہودیوں سے ڈرتے ہیں، یہودی تب ہم سے ڈریں گے جب ہم دین پہ امر کرنے والے ہوں گے، صحیح دین پہ، اپنے خود ساختہ دین نہیں. کئی گروہ نکلے ہوئے ہیں، کئی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، ہر بندہ کہتا ہے بس میں ہی جنتی گروہ ہوں، باقی سر دوزخی ہیں. مرضی ہے نا ہر گروہ کی اپنی اپنی، جیسا کہ کوئی ہمارے پاس کوئی قانون نہیں، ہمارے پاس کوئی ضوابط، کوئی قواعد شرعیہ نہیں ہے. ہر گروہ کہتا میں ٹھیک ہوں، دوسرے سارے غلط ہیں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کون سا گروہ ٹھیک ہے، کون سے غلط ہے. گروہ بندی بھی ہوگی اور جہنمی گروہ بھی ہوں گے، اور ایک جنتی گروہ بھی ہوگا. فیصلہ ہو چکا ہے، آج نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس دنیا میں کہ میرا قول زیادہ سچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نعوذ باللہ. اس سے بڑھ کر کوئی کافر ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقے امت کے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 73 فرقے امتی ہیں. امتی کا کیا معنی ہے؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ امت اجابہ، یہ امت دعوی. امت دعوی 71-72 بن چکے ہیں، یہ امت دعوی ہے. امت اجابہ یعنی جو کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ 73 فرقے بنیں گے، اور سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک، یعنی 72 جہنم میں ایک جنت میں. صحابہ ہم عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی انا ما علیہ اصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور دوسری روایت میں الجماعہ، جماعت. 72 فرقے علی ما انا علیہ، اور جو ایک فرقہ جنت میں، علی ما انا علیہ واصحابی، علی ما انا علیہ تو ایک مرتبہ فرمایا، دو مرتبہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میری امتی سے مقصد یہی ہے، جیسے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے کسی گروہ کو دیکھا؟ پہلے یہ بتائیں، امت میں تفرقہ ہے کہ نہیں؟ فرقے ہیں کہ نہیں؟ رافضی فرقہ ہے؟ نہیں ہے. خوارجی فرقہ ہے؟ معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، صوفیہ، قادیانی، کتنی فرقے ہیں؟ بہت سارے فرقے ہیں. جتنے بھی فرقے ہیں، یہ اپنی بات کو، اپنے فتوے کو، اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے تورات، انجیل یا گیتا کی آیت پیش کرتے ہیں. کیا ثبوت پیش کرتے ہیں؟ قرآن لے کے آتے ہیں، آیت لے کے آتے ہیں قرآن مجید کی، کوئی حدیث لے کے آتے ہیں. الگ بات ہے حدیث ضعیف ہے، موضوع الگ بات ہے، لیکن حدیث لے کے تو آتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اس کا معنی کو غلط نکالتے ہیں. آیت ٹھیک ہوتی ہے اس کو تعویل تحریف کر کے پیش کرتے ہیں، کرتے تو قرآن و حدیث ہیں کہ نہیں؟ علامہ البانی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ یہ علامہ انا علیہ، اسلام کی چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے، قرآن اور حدیث پہ تھے کہ نہیں؟ یہ 72 فرقے میں قرآن حدیث کی بات کرتے جائیں گے، ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ قرآن اور حدیث کی بات بھی کرے گا لیکن ایک قید کے ساتھ. کون سی قید ہے؟ سب سے آخر میں کیا لفظ تھا؟ وہ اصحابی، کہ قرآن حدیث کو سمجھیں گے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. یہ امتیازی اور بنیادی فرق ہے. اور جس طرح بھی واللہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے صحابہ کرام سلف کی سمجھ کے مطابق وہ کامیاب ضرور ہوا، یا وسلم کی گواہی ہے. فرقۃ الناجیہ فرقہ ہے، طائفہ منصورہ طائفہ چھوٹا گروہ ہے. لوگ کہتے ہیں یا صوفی تو آج ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں، تو پھر کافر مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں، تو وہ حق میں ہیں؟ کثرت تعداد کا حق معیار بنی ہے اور کب بنی ہے؟ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، کثرت لوگوں کی کثرت تو مومن ہی نہیں ہے. تو حق کا معیار قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق کا معیار ہے. سمجھنا کیسے ہے؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا تھا. آج ہم وہی سمجھنے والے بن جائیں واللہ کامیاب قدم چومے گی. جیسے کہتے ہیں اگر اپنی مرضی کرتے رہیں، ہر بندہ اپنا امام بنائے ہوئے، ہر گروہ نے اپنا ایک شیخ بنائے ہوئے، اپنا پیر مرشد بنائے ہوئے، جو وہ کہتا ہے کہتے ہیں مردہ بن کر رہ جا، جو وہ کہتا ہے اس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے، سمعن و اطاعہ. جیسا کہ مردہ جو مجھے غسل دیتا ہے اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اسے دائیں کروٹ میں اسے لٹائے، بائیں کروٹ پہ لٹائے، اسے سیدھا کرے، الٹا کرے، پانی سر سے ڈالے، پاؤں سے ڈالے، وہ کچھ کر سکتا ہے بےچارا. لیکن کیا زندہ شخص بھی اپنے آپ کو کسی بھی شخصیت کے ایسے حوالے کرتا ہے اس دنیا میں؟ کسی پیر، کسی مرید، کسی عالم، کسی؟ ہرگز نہیں. معصوم صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں. انبیاء بشر ہیں، غلطی دین میں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ معصوم، وحی کے ذریعے سے معصوم ہیں، اب وہ غلطی نہیں کرتے. انبیاء کے بغیر صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا امام ہیں، محدثین ہیں یا دوسرے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، کیا یہ معصوم ہیں؟ نہیں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں معصوم ہیں تو پھر لازمی ان پر وحی لازم نازل ہوتی ہے اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وحی کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی کھلا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کفری عقیدہ ہے. قادیانی کو کافر ہے کوئی بتائے گا؟ قادیانیوں کو جو سب سے بڑا جرم، بہت سارے جرائم ہیں، کس بنیاد پر فتویٰ لگایا گیا؟ مرزا صاحب کو ایک شخص کو اٹھا کے نبی کے برابر کے نبوت کا درجہ دے دیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ مرزا صاحب نبی ہیں، ٹھیک ہے، کافر ہے، بات درست ہے. جس نے انکار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، وہ کافر ہے. لیکن مجھے ایک انصاف یہاں پہ کریں، جس نے ایک شخص کو نبی کا درجہ دے دیا، نبی کے برابر کر دیا، وہ تو کافر ہے. اور جو لوگوں کو رب کے برابر کر رہے ہیں وہ مومن ہو سکتے ہیں؟ کسی کا علی مشکل کشا ہے، کسی کا غوث حاجت روا ہے، کسی کے لیے پاک پتن والا ہے، کسی کے لیے اجمیر والا ہے، کسی کے لیے داتا ہے، ان بزرگوں کو کیا اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ہے کہ نہیں؟ انصاف ہے؟ لوگوں کے عقلیں کہاں گئی ہیں؟ کیوں سوچتے نہیں ہیں؟ اس پر اتفاق ہے، صوفیوں کا بھی اتفاق ہے، بریلوں کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہیں، رافضی بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں. عجب بات ہے، ایک شخص کو نبی کا درجہ دینے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو رب کا درجہ دینے سے کافر کیوں نہیں ہوتا؟ جہالت کی انتہا ہے کہ نہیں؟ قانون تو ایک ہونا چاہیے نا، نبی کا درجہ پانے والا کافر ہے اور اس کو ماننے والا بھی کافر ہے، تو کسی کو رب کا درجہ دینا جو ہے یہ کفر نہیں، یہ شرک نہیں ہے؟ عجب سی بات ہے. بہرحال بات مقدمے میں چلی گئی، سبحان اللہ. کتاب سے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پڑھیں گے، لیکن آج کے درس میں جنگ احد کے میدان میں یا کسی بھی جنگ کے میدان میں جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری بہت ضروری ہے. جنگ کی تیاری کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلے نمبر پہ ایمان, جس کی بنیاد صبر و تقویٰ ہے. دوسرے نمبر پہ طاقت اور قدرت, اسلحے کی طاقت. جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو نور علی نور ہو جاتا ہے اور کامیابی بھی ہوتی ہے. اور اگر پہلی موجود ہے, ایمان اور تقویٰ یقیناً مکمل ہے, اور دوسری میں کچھ کمی ہے, تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کر کے مدد فرماتا ہے. لیکن اس لائق ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے آسمان میں بھی تبدیلی ہو, زمین میں بھی تبدیلی ہو. اللہ تعالیٰ کی فوجیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کامیابی کا, ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور وعدہ دو طرفہ ہوتا ہے, ایک طرفہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے, وعدہ کیا جاتا ہے نا؟ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے نا, تو اللہ نے بھی پھر وعدہ کیا ہے. ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے, وہ بھی اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے. اگر ہم وعدہ خلافی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے. سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ, کیا دعا کرتے ہیں, اور پھر ثبوت کیا کہ اس میں کوئی وعدہ ہے کہ نہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں کوئی وعدے کی بات ہوئی ہے کہ نہیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے نا ہم لوگ, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کہیں پر وعدے کا لفظ ہے سورۃ الفاتحہ میں؟ وعدے کا لفظ ہے؟ لفظ وعدے کا ہے کہاں پہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. وعدہ کہاں ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا, وعدے کا لفظ ہے. وعدے کا لفظ کہاں ہے؟ جواب ٹھیک ہے لیکن ادھورا ہے. پورا کیسے ہوگا؟ بارک اللہ فیک. یہ قرآن ہے, قرآن کو حدیث سے سمجھا جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں. وہاں تقسیم ہو گئی, پھر سورہ فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, ٹھیک ہے. اور جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, یہ وعدہ ہے. یہ وعدہ پورا ہو, میرا بندہ جو چاہتا ہے اسے عطا فرماؤں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم, پہلے نہیں ہے. تب تک ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ موحد نہیں ہوں گے, سچے پکے موحد. ہدایت کی بنیاد ہی توحید عبادت ہے. آپ 70 حج کر لیں, 50 سال پہلے صف پہ نماز پڑھ لیں, دنیا کے سب سے بڑے امام شیخ الاسلام بن جائیں, جو بھی ٹائٹل ہو لے لیں, آیت اللہ بن جائیں, کچھ بھی بن جائیں, واللہ اگر توحید العبادت نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے, اللہ کی قسم. اہدنا الصراط المستقیم بعد میں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے ہے, پہلے وعدہ ہے اور بعد میں وعدے کی تعمیل ہے. جب وعدے پورا نہیں ہے تو تعمیل ہم نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہے. عہد چکنی ہم کر رہے ہیں, اس لیے پریشان بھی ہم ہیں. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, صمد ہے, غنی ہے, واللہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, کیا ہمیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ ہم محتاج ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی قسم, ایک ایک لمحے میں اپنے رب کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا, مجھے اپنے اوپر بھروسہ ہے. کیا خیال ہے, کہنا چاہیے؟ بعض لوگ بڑی فرمانی سے کہتے ہیں مجھے اپنے پر مکمل بھروسہ ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں. بھروسہ ہے, مکمل بھروسہ ہے. سن لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوقات میں سے جو بھی مخلوقات ہیں کوئی بھی بہتر ہے, افضل ہے؟ والله کوئی بھی نہیں. افضل الخلق سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ, دعا 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 فرماتے, اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, امید کرتا ہوں اے میرے اللہ کہ تو مجھ پر رحم فرمائے گا, بس مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. پلک جھپکتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے کبھی نوٹ کیا ہے؟ سیکنڈ کا حصہ, پورے سیکنڈ بھی نہیں ہوتا پورا, نہیں, یعنی سیکنڈ سے کم وقت میں بھی, لمحے میں بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ, میرے سارے کے سارے معاملات تو ہی درست فرما, میں عاجز ہوں, میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. مجھے ایمان ہے, یقین ہے. جب ہمیں ایمان اور یقین ایسے ہوگا تو ہم کبھی پریشان ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے بازو کی طرف پہلے دیکھتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم مومن بھی ہیں. لا تکلنی الى نفسی طرفة عین, میرے بھائی پلک جھپکنا بھی نہیں. اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی واللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حوالے کر دیتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے واللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صبر اور تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کے صلح صاحب اور منہج کو سمجھے پر اس میں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین.